السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. آیات شعبانیہ و میلاد مسعود انوار اہل بیت و بالخصوص حضرت علی ابن حسین، حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام و یوم جوان، آپ تمام حاضرین جوانان و تمام ملت اسلامیہ و بالخصوص راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے. اور اسی طرح یہ ایام قریب ہیں، ہم ولادت با سعادت حضرت حجت حضرت بقیۃ اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف امام عصر کی ولادت با سعادت آپ تمام مومنین و تمام جوانان و راہروان و پیروان امامت و ولایت کو مبارکباد عرض ہیں. اور ساتھ ہی سانحہ پشاور جو ان ایام شعبان و ان مبارک ایام میں دل تراش و دردناک سانحہ و واقعہ رونما ہوا، اور روز جمعہ نماز جمعہ میں مومنین کی ایک تعداد شہید ہوئی اور باقی زخمی ہو گئے، اس واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے شہدائے سانحہ پشاور کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ سے مغفرت و مرحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے سوگوار خاندانوں کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا ہے، اور انہیں تعزیت و تسلیت عرض ہے. اور بالخصوص آپ تمام مومنین و سوگوار خاندانوں کو، اور خصوصاً مدرسہ شہید حسینی کے متولی و اساتید کہ جن کے ہاں ایک دفعہ پھر وہ مدرسہ جو مقتل تھا شہید کا، وہاں پر پھر پیروان شہید حسینی دوبارہ وہ مدرسہ و وہ جامعہ ان مظلوموں کے خون سے رنگین ہوا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان شہداء کے خون کے توفیل انشاءاللہ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ، اور تمام دنیا کو و بالخصوص سرزمین پاکستان کو ظالمین و قاتلین و دہشت گردوں کے منحوس وجود سے خداوند تعالیٰ اس کو پاک و صاف فرمائے انشاءاللہ. وقت کم ہے اور عزیزوں نے واپس بھی جانا ہے، کچھ جو دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں انہوں نے بھی، اور جو نزدیک سے آئے ہیں. صبح کی گفتگو میں جو موضوع رہ گیا تھا میں کوشش کروں گا اسی کی تکمیل کروں. عزیزان، ماہ شعبان برکتوں کا مہینہ ہے، و ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے لیے ایک دالان ہے. اس دالان سے گزر کے ضیافت اللہ و شہر اللہ میں داخل ہونا ہے. اس ماہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ پر مناسبت ہے، شعبان میں ولادتیں ہیں ائمہ اطہار و اہل بیت علیہ السلام کی، اور ماہ امامت و ولایت ہے، اور بالخصوص ولادت با سعادت حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف، اور آج ایک ایسے ملک میں بیٹھ کر ایک ایسے حالات میں ہم نیمہ شعبان کے جشن کے قریب جا رہے ہیں کہ جب عملی طور پر ملت و مسلمین و حتی پیروان امامت و معتقدین امامت عملی طور پر نظام امامت سے بہت دور بیٹھے ہیں، آج یہ منظر بخوبی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روزہ زمانہ غیبت گزار کے واپس امت کے اندر جب آئے اور دردناک منظر دیکھا، دل خراش منظر دیکھا، اتنا جس نے موسیٰ کو غضبناک کر دیا اور موسیٰ آسفاً افسوس کرتے ہوئے امت کے اندر آئے اور آ کر جناب ہارون سے پوچھا کہ یہ میں کیا منظر دیکھ رہا ہوں، وہ منظر جو ایک امام کے لیے بہت دردناک ہے اگرچہ باقیوں کے لیے خوشحال کنندہ ہے، وہ منظر جو سامری کے لیے بہت ہی دلچسپ ہے اور گوسالہ پرستوں کے لیے بچھڑے کے پجاریوں کے لیے بہت ہی اچھا منظر ہے، لیکن ایک امام کے لیے، راہبر کے لیے، حجت خدا کے لیے بہت دردناک منظر ہے و افسوسناک۔ اس لیے حضرت موسیٰ غضب کی حالت میں اور افسوس کی حالت میں آئے اور سب سے پہلے اپنا شکوہ و گلہ اپنے جانشین جناب ہارون سے کیا۔ وہی منظر آج امام عصر و حجت زمن حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف مشاہدہ فرما رہے ہیں، لیکن نہ پردہ غیبت سے باہر آ کر بلکہ اسی عالم غیبت میں رہتے ہوئے کہ امت امامت سے دور ہے، ولایت سے دور ہے اور گسالے کے گرد جمع ہے، بچھڑے کے گرد جمع ہے، وہ سامریوں کے اختیار میں و کنٹرول میں ہے، سامریوں کا جشن ہے و امام کی عزا ہے۔ امام حضرت موسیٰ کی طرح افسوسناک حالت میں ہیں و غضبناک حالت میں ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ امت امامت کی طرف سفر کرے، امت جو دور ہوئی ہے تدریجن رسول اللہ کی رحلت کے بعد، دور ہوتے ہوتے آج یہاں آ پہنچی ہے اس زمانے میں، اس امت کو رجوع کرنا ہے و رجعت کرنی ہے امامت کی طرف و الہی نظام کی طرف، لیکن اس رجوع کے لیے جس عمل کی ضرورت ہے وہ بیداری و شعور ہے۔ تحریک بیداری، اشارہ کیا پہلے کہ تحریک بیداری اس معنی میں تحریک نہیں ہے جس معنی میں پاکستانی ملت آشنا ہے، تحریک کے نام پر حزب و پارٹی و جماعت یا گروہ نہ، تحریک اپنے حقیقی معنی میں، تحریک اپنے قرآنی معنی میں کہ قرآن نے، قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے اس کے لیے لفظ بعث و بعثت استعمال فرمایا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے جاہلیت کے ماحول سے انسانیت کو بچانے کے لیے رسول مبعوث کیے ہیں، اس رسول کا کام امت کو آ کر مبعوث کرنا ہے، بیدار کرنا ہے۔ بعثت سوئی ہوئی حالت سے اٹھانا، نیند سے اٹھانا، موت سے اٹھانا، غفلت سے نکالنا، بے حسی سے باہر لانا، لاپرواہی کو ختم کرنا اور جمود کو ختم کر کے حرکت ایجاد کرنے کا نام بعثت ہے، اور وہ بعثت جس کی مسلسل ضرورت ہے و دائماً ضرورت ہے امت کے اندر، ایک لحظے کے لیے بھی اگر عمل بعثت متوقف اور رک جائے امت واپس جاہلیت کے زمانے میں جا پہنچے گی۔ آج ہم بعثت سے 1400 سال بعد بیٹھ کر یہاں، ہجرت کے 1434 سال بعد بیٹھ کر یہاں جشن شعبانیہ و روز جوان برپا کر رہے ہیں، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام نے رحلت رسول اللہ کے 25 سال بعد جب حکومت کی زمام عملاً سنبھالی، اس وقت اپنے خطبے میں یہ فرمایا کہ ان 25 سالوں میں امت امامت سے دور ہو کر واپس پلٹ کر وہاں جا پہنچی ہے جس دن و جس حالت بعثت سے پہلے جس حالت میں تھی، یعنی جاہلیت کے عالم میں۔ اور پھر امیر المومنین نے بہت کوشش کی پوری توانائی کے ساتھ کہ امت کو امامت کی بارگاہ میں لے آئیں، امت کو امامت کے ساتھ آ کے ملا دیں، وہ امت و امامت کا ربط پیدا ہو جائے، وہ امت شناخت کر لے، پہچان لے امام کو و امامت کو۔ لیکن امام نے آخر کار دعا کی خدا سے کہ خدایا مجھے ان سے لے لے اور انہیں مجھ سے لے لے، یہ وہ امت نہیں ہیں جو مجھے چاہیے اور میں وہ امام نہیں ہوں جو اس ریوڑ کو چاہیے، ان پر وہ مسلط کر دے جو ان پر رحم نہیں کریں، اور مجھے ان سے بہتر عطا کر جو مجھے پہچانیں اور میرا فرمان مانیں۔ اور اس وقت سے اب تک مسلسل و ہر روز امت کا فاصلہ امامت سے بڑھتا ہی گیا ہے۔ پہلے امامت سے فاصلہ پیدا ہوا و امت خلافت تک آئی، پھر خلافت سے نکل کر ملوکیت کی طرف آئی، اور ملوکیت سے سفر کر کے جمہوریت و لبرلزم، یا کہیں اس زمانے میں امیر المومنین و سید الشہداء کے زمانے میں یزیدیت تک پہنچی۔ اور آج امت نظام الہی امامت سے دور ہو کر جمہوریت تک پہنچی ہے۔ یہ فاصلہ جو امامت و امت میں حائل ہو گیا ہے اور یہ خلیج جو پیدا ہو گئی ہے، اس فاصلے کو بھرنے کی ضرورت ہے۔ امت منتظر ہے کہ امام آ جائے، امت اسی حالت میں رہے اور امام امت جیسا ہو جائے، جبکہ ایسے نہیں ہونا، بلکہ امام کو خدا نے پردہ غیبت میں رکھا ہے تاکہ امت اپنی حالت کو چھوڑ کر امامت کے قابل ہو جائے، امامت کے لائق و امامت کے سزاوار ہو جائے۔ وہ امر جس کے ذریعے سے یہ فاصلہ بھرنا ہے، وہ پر ہونا ہے، یہ خلیج امامت و امت میں آپس میں ربط قائم ہونا ہے، اسی کا نام بیداری، آگہی و شعور ہے۔ تحریک درحقیقت جس کو عربی زبان میں نہضت کہتے ہیں، فارسی میں بھی نہضت کہتے ہیں، لیکن اردو میں ترجمہ اس کا تحریک ہے۔ تحریک عربی و فارسی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، لفظ عربی ہے، لیکن اردو میں زیادہ نہضت کو ترجمہ کر کے تحریک ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ تحریک نام کس چیز کا ہے، وہ بیداری۔ صبح میں نے بیداری کی طرف اشارہ کیا کہ بیداری معلومات کا نام نہیں ہے، معلومات کے ذخیرے کا نام یا معلومات کے بڑھانے کا نام بیداری نہیں ہے، انفارمیشن کو بیداری نہیں کہتے۔ اسی طرح کوئی بھی گروہ بنا لینا یہ تحریک نہیں ہے، یہ کوئی مطالبہ اٹھا لینا یہ تحریک نہیں کہلاتا۔ تحریک ایک مکتب کی طرف سے امت کے اندر ایجاد کی گئی حرکت کا نام ہے، جس کا محرک مکتب اور آئیڈیالوجی ہو۔ امتوں کے اندر حرکت آ جاتی ہے، کئی وجوہات سے آتی ہے، بعض اوقات دباؤ میں ہوتے ہیں، حالات اتنے سنگین و ثقیل و سخت ہو جاتے ہیں کہ برداشت کرنا لوگوں کے بس میں نہیں رہتا، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ضروریات زندگی کم ہو جاتی ہیں، امن و امان ختم ہو جاتا ہے اور ملت دباؤ میں آ جاتی ہے۔ اس دباؤ کے نتیجے میں بعض اوقات رد عمل دکھاتی ہے، جتنا شدید رد عمل دباؤ میں آ کر ملت دکھائے اور دباؤ سے باہر آنے کے لیے، اس کو تحریک نہیں کہتے۔ یہ ایک احتجاج ہے، یہ رد عمل کہلاتا ہے، یہ ایک ریئیکشن ہے۔ بعض اوقات یہ رد عمل شورش کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ بغاوت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہر صورت میں، خواہ یہ شورش ہو، بغاوت ہو، یا ایک وقتی احتجاج ہو، تحریک نہیں کہلاتا۔ تحریک کہنا اس کو غلط ہے۔ تحریک اس حرکت کو کہتے ہیں، امت کی اس سفر کو کہتے ہیں جو نظریہ اور آئیڈیالوجی امت کے اندر ایجاد کرے، نہ آلات کا دباؤ اور نہ مہنگائی و پریشانیاں اجتماعی طور پر و سماجی طور پر جو پیش آتی ہیں۔ اگر مکتب تحریک نہیں کرتا، حرکت نہیں دیتا، آئیڈیالوجی اگر ہے ہی نہیں، یا آئیڈیالوجی اگر انسان کو اکسا نہیں رہی، اٹھا نہیں رہی، اس وقت تک تحریک وجود میں نہیں آتی. اب ممکن ہے کوئی شورش کا نام بھی تحریک رکھ دے، مطالبات کا نام تحریک رکھ دے، رد عمل کا نام تحریک رکھ دے، اس سے وہ تحریک بن نہیں جاتی. جیسا پاکستان میں رائج ہے کہ حزبوں کا نام و جماعتوں کا نام، سیاسی پارٹیوں کا نام، جن کا باقاعدہ ایک سیاسی ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے، آئین ہے، منشور ہے، ایک حزبی قیادت و رہبری ہے اور ممبرشپ ہے، اعضاء ہیں ان کے، اور ایک جماعت ہے دوسرے لوگوں سے کٹی کٹائی الگ، اس کا نام بھی بعض اوقات تحریک رکھ دیا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ ہے جماعت ہے، وہ حزب ہے، وہ پارٹی ہے. تحریک مکتب کی ایجاد کردہ حرکت کا نام ہے، آئیڈیالوجی کے اکسانے سے کسی ملت کے سفر کا نام ہے. آئیڈیالوجی وہ نظریہ جس کے اندر انسان کا مقصد بیان کیا گیا ہو، اس مقصد کے حصول کے لیے طلب و تڑپ پیدا کی گئی ہو، اور اس مقصد کے حصول کا راستہ بتایا گیا ہو، اس راستے کو طے کرنے کے آداب و قاعدے مشخص کیے گئے ہوں، اور اس راستے کے اندر مشکلات، موانع و رکاوٹیں واضح کر کے بیان کی گئی ہوں، اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہو. یہ تمام مجموعہ مکتب کہلاتا ہے، آئیڈیالوجی کہلاتا ہے. اسلام مکتب کی صورت میں جب تک نہ اپنایا جائے، اسلام حرکت ایجاد نہیں کر سکتا. کوئی دین و کوئی مذہب جب تک مکتب میں نہ تبدیل ہو، حرکت ایجاد نہیں کر سکتا، بلکہ بعض اوقات جمود و سکوت اور ٹھہراؤ پیدا کر دیتا ہے جب اس کی مکتبی حالت ختم ہو جاتی ہے اور غیر مربوط تعلیمات، مواعظ و نصیحتیں رہ جاتی ہیں، اور خشک و خالی اخلاق رہ جاتا ہے، اور چند رسومات اس کے اندر رہ جاتی ہیں، جسے انسان شعوری طور پر نہیں اپناتا، لاشعوری طور پر اپناتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے لاشعوری طور پر اپنائی ہوئی ہیں، اور ہر وہ چیز جو آپ لاشعوری طور پر اپناتے ہیں وہ آپ میں حرکت پیدا نہیں کر سکتی. مثلا آپ کے جو مادری زبان ہے، ہر ایک کی، کوئی پشتون ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی اور زبان بولنے والا ہے، اردو بولنے والا ہے، انگریزی بولنے والا ہے، کوئی آدمی زبان شعوری طور پر نہیں سیکھتا، لاشعوری طور پر سیکھتا ہے، یعنی اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اور زبان سیکھ لیتا ہے اور بولنا شروع کر دیتا ہے، نا آگاہانہ سیکھ جاتا ہے، غیر محسوس طور پر اپنا لیتا ہے ایک چیز کو. یہ زبان انسان کو کچھ بھی عطا نہیں کرتی جو آپ لاشعوری طور پر سیکھتے ہیں. یہ صرف تہذیب آپ کو سکھاتی ہے، کلچر آپ کو سکھاتی ہے، اور رسم و رواج آپ کو زبان عطا کرتی ہے. رسم و رواج ہم لاشعوری طور پر اپناتے ہیں و سیکھتے ہیں، اس کے لیے ہمیں شعوری طور پر کوئی کوشش نہیں کرنا پڑتی. اور اسی طرح لاشعوری چیزیں جو ہمارے اندر آ جاتی ہیں و آ گئی ہیں، ان میں سے ایک مذہب بھی ہے. مذہب کی وہ حالت جو لاشعوری طور پر ہے، اور جو سب نے پیدا ہوئے ماں باپ اور معاشرے کے اندر ہم نے جسے اپنا لیا ہے، یہ لاشعوری مذہب جس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوئی. جس طرح ماں باپ کو بولتے سنا، ہم نے بھی بولنا شروع کر دیا. اڑوس پڑوس کو جو کرتے دیکھا، ہم نے بھی وہ کرنا شروع کر دیا. بعض اوقات انسان دین و مذہب بھی اسی طرح لے لیتا ہے، لاشعوری طور پر، جس گھر میں، جس گھرانے میں، جس ماحول میں پیدا ہوا ہے، لاشعوری طور پر زبان کی طرح مذہب بھی اپنا لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، اور پھر زندگی بھر کبھی غور نہیں کرتا کہ میں نے جو لاشعوری طور پر اپنایا ہے یہ اصل میں ہے کیا ہے. چونکہ لاشعوری طور پر تہذیب و رسم سمجھ کر اس نے اس کو اپنا لیا اور اس کا پابند ہو گیا ہے. یہ مذہب حرکت نہیں پیدا کر سکتا، جمود نہیں توڑ سکتا، یہ مذہب انسان کو مقصد تک نہیں پہنچا سکتا، یہ صرف رسومات سکھا سکتا ہے. مذہب جب تک شعوری طور پر نہ اپنایا جائے، دین جب تک شعوری طور پر نہ اپنایا جائے، اس وقت تک ملت کے اندر حرکت نہیں ایجاد کر سکتا۔ رسول اللہ ایک ایسے معاشرے میں مبعوث ہوئے جو رکا ہوا تھا، ٹھہرا ہوا تھا، اس کی ہر چیز لاشعوری تھی۔ عربی زبان بولتے تھے جو انہوں نے لاشعوری طور پر سیکھ لی تھی، اور بت پرستی پرستی تھی، اور یہ بت پرستی انہوں نے دیکھا دیکھی اپنے ماں باپ سے و آبا و اجداد سے سیکھ لی تھی، اور کہتے بھی تھے انا وجدنا آباءنا علیہ، ہم نے اپنے آبا کو بت پوجتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی رسم و رواج، کھانے پینے میں اور پہننے میں، رہن سہن میں، ان کی جتنی رسومات تھیں وہ ساری لاشعوری طور پر انہوں نے اپنائی۔ اس وجہ سے اس معاشرے کے اندر لاشعوری حالت کے نتیجے میں جمود آ گیا، جاہلیت، یعنی ایک ہلاک کنندہ جمود ہر شعبے کے اندر۔ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا، دین ان تک پہنچایا، اور حرکت ایجاد کی ان کے اندر، ان کو مبعوث کیا، وہ تمام لاشعوری چیزیں چھڑا کر ہر چیز کو شعور میں بدل دیا، شعوری طور پر انہیں قائل کیا و قانع کیا، اور انہیں سکھایا لاشعوری بت پرستی چھڑا کر شعوری خدا پرستی انہیں بتائی، و لاشعوری زبان آبا و اجداد کی چھڑا کر اللہ کی وحی ان کو سنائی، جسے شعوری طور پر سمجھیں۔ عزیزان، شعوری طور پر صرف مکتب اپنایا جا سکتا ہے، ورنہ جو چیز مکتب کی صورت میں نہ ہو وہ کبھی بھی انسان شعوری طور پر نہیں اپناتا۔ صرف آئیڈیالوجی ہے دنیا میں، جسے شعور چاہیے، جس کو سمجھنے کے لیے، اپنانے کے لیے، ورنہ جو حالت اس وقت ہم پر طاری ہے، یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جس کا نام فرماتے تھے تحجر، اور علامہ اقبال نے جس کا نام رکھا خانقائیت، اور یہی جو ابھی آپ نے دیکھا، ان عزیزوں سے عملی آپ نے مشاہدہ کیا، علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا، اس کا مضمون دیکھا آپ نے، اسی مجلس شورا میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابلیس پریشان ہے اور اپنے چیلوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ یہ ملت جو تارے کے قرآن ہے یہ خطرناک ہے، یہ کسی وقت بھی حامل قرآن بن سکتی ہے۔ ابھی یہ قرآن کی قائل ہے، حامل نہیں ہے، شعوری طور پر اس نے قرآن نہیں لیا، اسے معلوم نہیں ہے، اور خطرہ اسی چیز کا ہے کہ یہ شعوری طور پر قرآن اپنا لے، اور اگر اس نے شعوری طور پر قرآن اپنا لیا، یہ سب سے بڑا خطرہ شیطانی نظام کے لیے ہے۔ اس لیے شیطان اپنے پیروکاروں کو، جو علامہ اقبال نے ذکر کیا، خبردار کرتا ہے اور ان کو ہوشیار کرتا ہے کہ ہر لحظے مجھے ڈر اس امت کی بیداری سے ہے، کہ یہ کہیں بیدار نہ ہو جائیں، یہ کہیں آگاہ نہ ہو جائیں، اور آئین پیغمبر کو نہ اپنا لیں، یہ آبا کے طریقوں پر چلتے رہیں، یہ بہترین نعمت ہے ہمارے لیے۔ تحجر یعنی جمود، ایسا مذہب جو انسان کے اندر جمود پیدا کر دے، اور مکتب یا آئیڈیالوجی جو اس جمود کو توڑ کر حرکت انسان کے اندر ایجاد کرے۔ تحریک بیداری، عزیزان، تحریک بیداری کا مقصد کوئی سیاسی عمل یا وہ جو مشابہ چیزیں آپ دیکھتے آئے ہیں ابھی تک، وہ نہیں ہیں۔ تحریک بیداری وہی لہر جو امام خمینی نے آغاز کی، علامہ اقبال نے جسے شروع کیا، اور علامہ اقبال کے پیش رو سید جمال الدین افغانی، جنہوں نے سرزمین ہندوستان و بر صغیر اور عرب سرزمینیں و مغربی سرزمینوں پر جو پرچم اٹھایا، سید جمال، وہ در حقیقت بانی تحریک بیداری اس آخری صدی کے اندر ہیں، جن سے علامہ اقبال نے الہام لیا اور اپنا پیغام بیداری عام کیا اور اس کو تدوین کیا، مکتب کی صورت میں اور آئیڈیالوجی کی صورت میں اسے پیش کیا ہے۔ عزیزان، تحریکیں مطالبات تک نہیں پہنچتی، تحریکوں کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ شورشیں و بغاوتیں و رد عمل و احتجاجات کی انتہا و کامیابی مطالبات ہیں، مطالبات پورے ہو جاتے ہیں، اور جو آج کل بغیر مطالبہ، بغیر احتجاج کے ہی پورے ہو جاتے ہیں۔ آئے دن اعلان ہوتا ہے کہ ملت کو نوید سنائی جاتی ہے، مجدہ سنایا جاتا ہے، خوشخبری دی جاتی ہے، مبارک ہو ملت کو کہ سارے مطالبات تسلیم ہو گئے اس ملت کے، اور ملت جشن مناتی ہے۔ یہ نہیں پتا کہ تھے کیا مطالبات اور کس نے تسلیم کیے ہیں اور کس نے قبول کیے ہیں، نہ ملت کو پتا، نہ مبارکباد دینے والے کو پتا، نہ قبول کرنے والے کو پتا۔ بس خوشی کے لیے ہمیں ایک ایس ایم ایس چاہیے کہ ملت کے مطالبات سارے قبول ہو گئے ہیں، اور احتجاج اپنے کامیابی کے قدم چوم لیتا اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ برفرض اگر احتجاج قبول بھی ہو جائیں تو مطالبات پورے ہو جاتے ہیں۔ جو بھی مطالبہ رکھیں، آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر تک نالی بنا دی جائے، سڑک بنا دی جائے، چوک ہمارا پکا کر دیا جائے، بجلی دے دی جائے، گیس دے دی جائے، وہ بھی احتجاج کرتے ہیں، یہ مطالبات پورے ہو جاتے ہیں۔ ابھی گورنمنٹ نے بجٹ بنایا اور کلرکوں نے اور ملازمین نے جو پہلے تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے، یہ احتجاج کیا، مطالبات پورے ہو گئے اور انہوں نے ان کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ خوب، اسی طرح مطالبات پورے ہو جاتے ہیں۔ احتجاجات ملتوں کو کسی کامیابی تک نہیں پہنچاتے، صرف مطالبات پورے ہوتے ہیں۔ بغاوتیں اگر کچلی نہ جائیں، شورشیں اگر دبا نہ دی جائیں اور کامیاب ہو جائیں، تو ان کا نتیجہ کچھ مفادات ہوتے ہیں۔ شورشیں کچھ مفادات حاصل کرنے کے لیے، یا انفرادی یا اجتماعی۔ تحریکیں کس لیے ہوتی ہیں؟ تحریکیں احتجاج نہیں ہیں، تحریکیں مطالبات کا نام نہیں ہیں، تحریکیں ملت کو حرکت میں لا کر اور مقصد تک پہنچانے کا نام ہیں، اور تحریکوں کی انتہا انقلاب ہوتا ہے، نظام کی تبدیلی ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی کا مقصد در حقیقت نظام بدلنا ہوتا ہے، مطالبات نہیں ہوتے۔ ملت کو حرکت میں لانا، جمود توڑنا، یہ تحریکوں کا اوج و انتہا ہے۔ جب اگر تحریک انقلاب کے اندر نہ پہنچے، وہ انقلاب تک نہ پہنچے، یہ تحریک ابھی کامیاب نہیں ہے، یہ تحریک ہے۔ یعنی ابھی مزید حرکت کی ضرورت ہے، مزید سفر کی ضرورت ہے۔ لیکن جو حالت اس وقت ہمارے ملک و مملکت و ملت پر طاری ہو گئی ہے، جس کا نام جمود، جس کا نام بے حسی، جس کا نام لاپرواہی، اور جس کا نام غنودگی و جہالت ہے و مدہوشی و بے ہوشی، تحریک کا پہلا قدم بیداری ہے کہ پوری ملت بیدار ہو۔ توجہ فرمائیں آپ کہ اس وقت دنیا میں بیداری کا عمل جاری ہے، الحمدللہ تدریجن ملتیں و قومیں بیدار ہو رہی ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بیداری کا پرچم اٹھایا، وہ بیداری کا پیغام عام کیا، اور جون جون قومیں باشعور ہو رہی ہیں، بالغ ہو رہی ہیں، ان کے بلوغ کی علامت یہ ہے کہ پیغام امام راحل دریافت کر رہی ہیں۔ یہ ہر قوم کی بلوغ کی علامت ہے، جس طرح آپ کے بچے بچیاں بالغ ہوتے ہیں اور کچھ علامتیں ان کی نمایاں ہوتی ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں آپ بلوغ کی عمر تک جا پہنچے ہیں۔ جسمانی بلوغ تک، شعور کا بلوغ اور فکری بلوغ اور عقلی و ذہنی بلوغ و رشد و نشو و نما کا بلوغ، اس کی علامت یہ ہے کہ جب اسے یہ پیغام سمجھ میں آ جائے۔ علامہ اقبال نے جو پیغام دیا، اگر وہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بلوغ ملت کی علامت ہے، ورنہ ابھی ملت نابالغ ہے، اسے یہ باتیں پلے نہیں پڑ رہی، وہ بچوں کی طرح بچپنے میں ہے، کھلونوں کی عمر ہے، اور گڑیا اور کھلونوں سے کھیلنے کا وقت ہے اس ملت کا۔ اس ملت کا کام گھوڑ سواری نہیں ہے، بلکہ سوٹیوں اور لاٹھیوں کے گھوڑے بنا کر کھیل بنانے کا اور کھیل کا وقت ہے اس ملت کا، کھیل کود کا وقت ہے۔ جس طرح بعض اوقات ماں باپ اپنے بچوں کو جوان ہو جاتے ہیں اور وہ ماں باپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی تو تیرے کھیلنے کا وقت ہے۔ ملتوں کے کھیلنے کا وقت ہے، سیاست بازی کا وقت ہے، اور دین بازی کا وقت ہے، اور باقی کھیلوں کا وقت ہے، کھیل کود کا وقت ہے، جن ملتوں کے اندر بیداری نہ آئی ہو۔ امام راحل نے بیداری کا آغاز کیا، اور تدریجن یہ لہر اپنا اثر دکھا رہی ہے، لیکن اس بیداری کو شعوری طور پر اپنانے کی اور شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان، ملت پاکستان جن مسائل کا شکار ہے، مملکت پاکستان جس درد میں مبتلا ہے، اس کا علاج وہ نہیں ہے جو ملت کر رہی ہے اور اسے کروایا جا رہا ہے، بلکہ بیداری ہے، وہ بیداری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حرکت ہے، شعور۔ بہت سارے مسائل جو آپس میں ہیں، مثلا شیعہ کے اندر کے مسائل، شیعہ و سنی کے مسائل اور پوری ملت پاکستان کی مشکلات، مملکت پاکستان کی مشکلات، ریاست کی مشکلات، حکومتی مشکلات اور سیاسی مشکلات، امن و امان کی مشکلات اور باقی حوالوں سے معیشت و معاشرت کی مشکلات، جن کا رائے حل حکومت تلاش کر رہی ہے کہ مہنگائی کا جواب تلاش کرنے کے لیے آئی ایم ایف کی طرف رجوع کر رہی ہے، اور ملت پاکستان اپنی مشکلات کے حل کے لیے سیاستداروں اور سیاسی پارٹیوں کی طرف رجوع کر رہی ہے، سیاسی پارٹیاں اپنی مشکلات کے لیے حل کے لیے امبیسیوں کی طرف رجوع کر رہی ہیں، امبیسیاں اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف رجوع کر رہی ہیں اور ان کے ہیڈ کوارٹر شیطان بزرگ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، کہ سر سلسلہ اسی کے سے جا ملتا ہے جو مشکلات کا بانی ہے، جس نے ساری مشکلات آغاز کی ہیں و ایجاد کی ہیں، آخر کار یہ سارا رجوع اس مرجع کی طرف ہو جاتا ہے۔ آج مرجع خلائق، مرجع عوام، مسلمان وغیر مسلمان، عرب وغیر عرب کا مرجع مشکلات کے حل کا، جس کی طرف سب رجوع کر رہے ہیں، وہ امریکہ و شیطانی نظام ہے، کہ ملت و حکومت، سیاست و مذہب سب کے سب در حقیقت اس کے در پر جا کر خمیدہ ہوتے ہیں کہ آپ ہماری مشکلات کا حل کریں۔ مشکلات، افغانستان کی مشکلات کے لیے قطر میں طالبان کا دفتر کھولا گیا اور مذاکرات شروع ہوئے تاکہ افغانستان کی مشکل حل ہو جائے۔ پاکستان کی مشکل حل کرنے کے لیے خوب دعوت دی انہوں نے کہ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں، یہ مشکل حل ہو رہی ہے۔ نہ عزیزان من، یہ سب بازی ہے، یہ سب کھلونے ہیں، یہ سب مذاق ہے، یہ سب مسخرہ ہے، یہ توہین ملت ہے۔ در حقیقت بیداری و شعور و آگاہی و احساس ملت کے مشکلات کے کا رائے حل ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کے اندر ملت کی مشکلات کا رائے حل موجود نہیں ہے۔ آپ نے 65 سال گزارے، ہمارے بڑوں نے گزارے، اور 65 سال بعد ملک یہاں آ پہنچا ہے، ادھر آ پہنچا ہے، جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ بتاخوری ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، فضلہ خوری سے ملک چل رہا ہے، مملکت چل رہی ہے، فضلہ خوری درآمد کا ذریعہ بن گیا ہے۔ عربی حکومتوں سے فضلہ لینا، میڈیا کا لینا، حکومت کا لینا اور باقی گروہوں کا لینا، مذہبیوں کا لینا، اور اس عربی فضلے سے اور امریکی منصوبے سے، شیطانی پلاننگ سے اپنی ملت کو قتل عام کرنا، یہ رائے حل ہے جو شیطانی نظام ہمیں دے رہا ہے۔ اس کے لیے بیداری کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، ملت کو اس غفلت سے اور اس جمود و نا آگاہی سے نکالنے کی ضرورت ہے، جو مشکل کام ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملتوں کو بیدار کرنے کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں۔ حکومتیں کرنا آسان ہے، ملتیں بیدار کرنا بہت مشکل ہے۔ سوئے ہوئوں کو جگانا بہت مشکل ہے، انہیں آگاہ کرنا، ان کے اندر احساس پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے، اور ان کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانا، یہ مداریوں اور سامریوں کا کام جو بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ عزیزان، اس وقت نجات ملت جب اس کے اندر ہے، ضرورت ہے کہ بیداری کا آغاز ہو ملت پاکستان کے اندر، جو پوری دنیا میں بہت ساری ملتوں کی نسبت فراوان خوبیوں کی مالک ہے یہ ملت، اور ان خوبیوں کے ساتھ اگر اس کے اندر ہوشیاری و بیداری آئے، علامہ اقبال کے بقول کہ بہت زرخیز ہے یہ خاک لیکن نم کی کمی ہے، وہ نم نم شعور ہے، یہ کشت ویران اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر نم کی کمی ہے، وہ نم شعور و نم بیداری اگر اس کو دے دی جائے، کوئی باغبان آئے جو آ کر اس کھیت کو نم دے دے، نم شعور، تو یہ بڑی زرخیز مٹی ہے، اور یہاں سے اسلام کا شجر ہرج ہرا ہو سکتا ہے، اور نظام الہی یہاں سے قائم ہو کر پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، توجہ توجہ فرمائیں عزیزان، اس وقت ایک حالت جو آپ سب کو، آپ کارکنان کو، جوانوں کو و بیدار مغزوں کو و بیدار انسانوں کو جو دشواری پیش آتی ہے، وہ کنفیوژن ہے۔ پاکستانی ملت کا ہر فرد کنفیوز ہے، ہر فرد، اہل علم، عالم دین، معمولی انسان، متدین انسان، غیر متدین انسان، سیکولر انسان، مذہبی انسان، سنی، شیعہ، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سیاسی، غیر سیاسی، سب کے سب کنفیوز ہیں. کنفیوژن ہے ان کے اندر، کیا ہوگا، کون سا راستہ درست ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون سی پارٹی درست ہے، کون سی شخصیت ہے، فلاں کدھر جا رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، یہ یوں کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، فلاں کہتا ہے. یہ سب کنفیوژن کی علامت ہے، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ ملت کے اندر بیداری نہیں ہے، ملت کے اندر شعور نہیں ہے. چھوڑ دو بھائی، آپ بیٹھے رہو. ملت کے اندر شعور نہیں ہے. یہ کنفیوژن دلیل ہے بے شعوری کی. اس کنفیوژن سے نکالنا بیداری ہے، اسی کا نام بیداری ہے. ہر آدمی کنفیوز ہے اور ہر چیز سے کنفیوز ہے. مجھے یاد ہے بہت چھوٹا تھا میں، بچپن میں، شاید مڈل اسکول میں تھا یا ہائی اسکول میں، بہت اسکول ایج میں تھا. ایک آنا جانا ہوتا تھا ایک جگہ پر، دکان پر شہر کے اندر، وہاں بیٹھتے تھے مختلف مذہبی لوگ. ہم چھوٹے بچے تھے، وہ بزرگ بیٹھ کے آپس میں مذہبی گفتگو کرتے تھے، شیعہ سنی مناظرے اور ادیب وغیرہ ادیب. کبھی کبھی ہمیں موقع ملتا تھا ان کی نشست میں. ایک بزرگوار شاعر تھے، نام ان کا میں بھول گیا، شاعر تھے. انہوں نے ایک رباعی پڑھی اس وقت، بچپن میں مجھے یاد ہے انہوں نے پڑھی، اور اس وقت سے ایک ہی دفعہ میں نے سنی، ابھی تک ذہن میں ہے. اس رباعی کا مضمون یہ تھا ان کا کہ کبھی حالات کے آلات سے ڈر لگتا ہے، کبھی احساس کے جذبات سے ڈر لگتا ہے، کبھی حالات کے آلات سے ڈر لگتا ہے، کبھی احساس کے جذبات سے ڈر لگتا ہے. تم بتاؤ تمہیں کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ میں بتاؤں، مجھے ہر بات سے ڈر لگتا ہے. یہ اس بزرگ نے سنائی تھی بہت بچپن میں، جو ذہن میں بیٹھی رہی، لیکن وہ اس وجہ سے شاید یاد رہی ہے کہ اس کا عملی نمونہ روزانہ آنکھوں سے دیکھنے کو ملتا ہے. کہ آپ دیکھیں مثلا کنفیوز لوگ ملتے ہیں، بھائی آپ بتاؤ، میں تو کنفیوز ہوں، آپ بتاؤ، آپ بھی کنفیوز ہو؟ جی میں بھی کنفیوز ہوں. خوب، تقبل اللہ، آپ کو بھی ڈھیروں ثواب ہو اس کنفیوژن کا، اللہ یہ کنفیوژن قبول فرمائے آپ کی، اور اللہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت الفردوس عطا کرے، اور جس نے یہ کنفیوژن ایجاد کی اللہ اس کے درجات بلند کرے کہ اس نے اتنی بڑی فضیلت آپ کو عطا کر دی. فیشن بن گیا جوانوں کے اندر کنفیوژن. عزیزان، شرمندگی کی ہونی چاہیے ہمیں کنفیوژن پر، افسوس ہونا چاہیے. عصر امام خمینی میں اور ملت اقبال، قوم اقبال، شاہین اقبال، جوان اقبال، جس کے سامنے علامہ اقبال نے خون جگر پی کر اور اس طرح حق کو حق و باطل کو باطل کر کے پیش کیا، وہ جوان آج کنفیوژن کا اظہار کرتا ہے. البتہ میں نے جیسے صبح کہا کہ اس میں قصور جوانوں و ملت کا نہیں ہے، درحقیقت قصور اس محکمے کا ہے جس نے کنفیوژن کے ٹرانسفارمر ہیوی ڈیوٹی بنا کر نصب کیے ہوئے ہیں. ہزارہا کے وی کے ٹرانسفارمر جن کا کام صبح و شام ممبروں سے اور میڈیا سے اور ہر وسیلے سے، انٹرنیٹ سے، کنفیوژن ڈیلیور کرنا ہے، اور ہر فرد کنفیوژن کو مقدس سمجھ کر، یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. خوب، یہ فخر کی بات ہے. یہ حالت، اگر اس حالت پہ موت آ جائے کدھر جاؤ گے تم؟ کنفیوژن کی حالت میں مر گئے کس کے ساتھ شمار ہوگے تم؟ کنفیوژن ختم کرو اپنی. یہ حدیثیں جو آپ سنتے ہو، من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتتن جاہلیہ، اس کا سادہ ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اگر امام و امامت کی معرفت کے بغیر مر گئے، اگر مقصد کی شناخت کے بغیر مر گئے، اگر راہ کی شناخت کے بغیر مر گئے، اگر اپنا مکتب و آئیڈیالوجی پہچانے بغیر مر گئے، تو جاہلیت کی موت مرے ہو. کنفیوژن کی حالت میں موت جاہلیت کی موت ہے، وہ جاہلیت کی موت کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے، اس قدر اعلیٰ خدا نے انتظام کیا ہے، انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجیں، اولیاء بھیجے، ائمہ اطہار کو منسوب کیا اولیاء، خداوند تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، اور علماء و فقہا و راہبران بیداری، اور اس کے بعد نتیجہ امت کی کنفیوژن اور امت کی سرگردانی و حیرت. یہ قابل فخر نہیں ہے، ایک لحظہ بھی جو ہمارا مزید گزر رہا ہے کنفیوژن میں، استغفار کا و توبہ کا مقام ہے، در حقیقت جہالت کے عالم میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کنفیوژن یعنی چھ، یہ کنفیوژن ہے، فخر ہے اس بات پر کہ ہم آج آ کر پھر کہیں اتحاد بین المسلمین۔ ایک چیز جو کارکنان و پیغام آوران بیداری کو زیادہ مسئلہ سننا پڑتا ہے، جہاں بھی جو بیداری کی بات کرو وہ اتحاد کی بات کریں گے، آپ کے ساتھ وحدت کی بات کریں گے۔ مثلا آپ اگر کسی کو کہ آغا بیداری کا پیغام ہے، یہ راہ ہے، امامت ہے، امت ہے، وہ جواب میں آپ کو جواب دیتا ہے کہ پہلے اتحاد ہو پھر امامت ہو، پہلے فلاں ہو پھر اتحاد ہو پھر نماز ہو، پہلے اتحاد ہو پھر یہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، اتحاد حکم قرآن ہے، وحدت فریضہ الہی ہے، وحدت حکم خدا ہے جو ترک ہو چکا ہے، جسے شیعہ سنی دونوں بھول چکے ہیں، اور جسے اندرونی چپکلش کے اندر بھی فراموش کر دیا گیا ہے۔ وحدت جرم بن گیا ہے، وہ تفرقہ عبادت بن گیا ہے، تفرقہ قرب الہی کا وسیلہ سمجھا جاتا ہے، ممبروں پر تفرقہ پھیلا کر پھر اسے قبولی کی دعا کی جاتی ہے کہ اے خدایا یہ جو ہم نے پڑھا ہے اسے قبول فرما، یہ جو ہم نے دوسروں کا دل دکھایا ہے، یہ جو ہم نے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اسے قبول فرما، جسے ہم کنفیوژن کو کہتے ہیں کہ اسے قبول فرما۔ یہ ڈرم کنفیوژن کے اور ٹرانسفارمر یہ لگے ہوئے ہیں اور مسلسل جوانوں کو کنفیوز کرنے میں اسی طرح تفرقہ عام ہو رہا ہے۔ تفرقہ ہے جس نے ڈبو دیا، جس نے ہمیں نابود کر دیا، کمزور کر دیا، ضعیف کر دیا۔ ہم در حقیقت جرم ضعیفی کی مار کھا رہے ہیں۔ عزیزان، تشیع شیعہ، آپ کو ضعیفی کی سزا مل رہی ہے، آپ کا دشمن قوی نہیں ہے، آپ خود ضعیف ہیں، اور یہ جو مار پڑ رہی ہے، یہ جو حالت ہے ہماری، یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے، کیونکہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے یہ اس کا فتویٰ ہے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اسی طرح مر جانا، جس موت سے بھاگ رہے ہو گھیر کے مر جانا، یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے۔ آپ توجہ کریں کہ کوئٹہ کے اندر ایک ایک دن میں سینکڑوں لاشیں گرائی گئیں، اور ہزاروں جوان کوئٹہ چھوڑ کر آسٹریلیا و کینیڈا و انگلینڈ جا پہنچے۔ ابھی تک معلوم نہیں، مجھے دقیق تعداد نہیں معلوم، برطانوی پارلیمنٹ نے باقاعدہ کمیٹی بنائی ہے کہ کوئٹہ کے مسلمان، شیعہ مسلمانوں کو، مسلمان نہ، ہزارہ کمیونٹی بنا کر ان کو شفٹ کیا جائے کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ اور دیگر ممالک میں، تاکہ ان سے لیبر کا کام لیا جائے۔ یہ جوان، ان کو امن فراہم کیا جائے، ان کو گھر دیے جائیں، تاکہ یہ یہاں آ کر چین کی زندگی۔ ہزاروں، کوئی راستے میں کشتیوں میں ڈوب گئے، کوئی انڈونیشیا کی جیلوں میں ہیں، کوئی ملیشیا کی جیلوں میں ہیں، کوئی ترکی کی جیل میں ہیں، کوئی کس ملک کی جیل میں ہیں، کتنے سمندر برد ہو گئے، کشتیاں غرق ہو گئیں، اور کچھ ان میں سے نجات پا کے وہاں پہنچ گئے۔ خوب عزیزان، اتنی تعداد میں چھوڑ جانا اپنا دیار و وطن، اپنا گھر بار، اپنی ولادت گاہ، اپنے آبا و اجداد کا سلسلہ خوف سے، ڈر سے چھوڑ جانا، اگر 20,000 بھاگ جاؤ تو محفوظ نہیں ہوں گے، تم میں سے 2,000 بھی اگر نکل کے اس شہر کی حفاظت کا بیڑا اٹھا لیتے تو کوئٹہ میں شیعہ بھی محفوظ ہوتا، سنی بھی محفوظ ہوتا، بلوچ بھی محفوظ ہوتا، پشتون بھی محفوظ ہوتا، ہر کمیونٹی بلوچستان میں۔ صرف 2,000 جوانوں کی ضرورت تھی اگر وہ حفاظت کا کام ملک کے اندر سنبھال لیتے، لیکن جن کے حوصلے توڑ دیے گئے ہوں، جنہیں شکست پر مائل کر دیا گیا ہو، جنہوں نے ذہنی طور پر سلت و ذلت میں ذلت مان لی ہو، خوب عزیزان مشکل میں ہیں۔ یہ کمزوری دور کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہے، اور یہی حالت آہستہ آہستہ ملک کے دوسرے حصوں میں طاری ہوتی جا رہی ہے۔ آپ بیداری کی بات کرتے ہو، شرط رکھ دیتے ہیں کہ پہلے متحد ہوں۔ اب یہ ایسے ہی ہے جس طرح اتحاد قرآنی حکم ہے، اسلام کا رکن ہے و ستون ہے، اتحاد سیاسی ٹیکٹک کا نام نہیں ہے، اتحاد در حقیقت قرآن کا حکم ہے جو ترک کر دیا ہے ملت نے، اجماعی طور پر ساری قوم نے، علماء سمیت ترک کر دیا ہے، تعلیمات دین سے اتحاد کو نکال دیا گیا ہے۔ تفرقے کو، ایک دوسرے کے مذہب کو ضعیف کرنا، یہ علوم اسلامیہ کہلاتا ہے، اسلامی علوم کہا جاتا ہے اس کو، لیکن اتحاد کی بات کرنا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں اتحاد، لیکن اتحاد کس میں؟ قرآن کا فرمان ہے کہ حبل اللہ کے محور میں اتحاد، اتحاد وحدت کرو لیکن حبل اللہ کے کو تھام کر، نہ کہ ہر چیز کو تھامنے سے۔ آپ کو جہاں کہیں کوئی رسی لٹکتی نظر آئے، اس سے تھام لو اور کہو, قرآن کہہ رہے متحد ہو جاؤ, اتحدو حبل اللہ, اللہ کی رسی کو تھام لو, اللہ کے نظام کو تھام لو, اللہ کے نظام کے گرد جمع ہونا. عزیزان, سامری کے گسالے کے گرد جمع ہونا منحوس ترین وحدت ہے جو سامری نے ملت کے اندر ایجاد کی ہے. ہر تفرقے سے بدتر یہ وحدت ہے جو سامری نے ایجاد کی ہے. ساری ملت متحد ہو گئی, اتحاد قائم ہو گیا, سامری رہبر ہو گیا, گسالہ خدا ہو گیا, اور بنی اسرائیل متحد ہو گئے سامری کے گرد. لیکن یہ وحدت ہر تفرقے سے زیادہ نقصان دہ ہے. کیوں کہ بت کے محور میں اتحاد قائم ہوا ہے, سامری کے محور میں اتحاد ہوا ہے. یہ اتحاد نہیں کہلاتا, دین اس اتحاد کی بات نہیں کرتا. عزیزان, کرسی اقتدار کی کرسی کے تھام لینا مل کر باہم, یہ وحدت نہیں ہے, اس کی طرف قرآن نہیں بلاتا. دین سے اوزاری استفادہ نہ کریں. حبل اللہ, پہلے دین خدا, نظام خدا بیچ میں لاؤ, رکھو, پھر امت کو دعوت دو کہ اس نظام خدا کو تھام لو, حبل اللہ کو تھام لو. یہ وحدت اسلامی و دینی کہلاتی ہے, ہونی چاہیے وحدت. وحدت کے بغیر امت کی تشکیل مشکل ہے. لیکن وحدت حبل اللہ کے گرد, نظام الہی کے گرد وحدت کیسے ہوگی؟ یہ متفرق لوگ, شیعہ جو منتشر ہیں, کیسے آپس میں متحد ہوں گے؟ شیعہ و سنی اس ملک میں کیسے متحد ہوں گے؟ مایوسی کو پہنچ چکے ہیں. توجہ فرمائیں, ملت پاکستان کنفیوز بھی ہے و مایوس. کسی کو ذرا برابر 1% ایمان نہیں ہے اللہ کے وعدوں پر. اللہ کا وعدہ ہے تم نظام الہی و اللہ کی رسی کو تھام لو, خدا تمہیں کامیابی عطا کرے گا. اللہ کے وعدے قرآن میں ہر صفحے پر اور ہر آیت میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, تم نصرت کرو رائے خدا و اللہ کی, اور خدا تمہاری نصرت کرے گا. لیکن ہمیں اس پر ذرا وعدہ, اس وعدے پر ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تم صبر اختیار کرو, استقامت کا راستہ اختیار کرو. ان اللہ مع الصابرین, خدا استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کا فرمانا ہے کہ تم ضعیفی کو چھوڑ دو, لا تہنوا ولا تحزنوا, نہ کمزوری دکھاؤ نہ گھبراہٹ اپنے اوپر طاری کرو, کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم برتر ہو, تم غالب ہو اگر تم مومن ہو. یہ وعدے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے. اللہ کا فرمانا ہے, کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ, کتنے چھوٹے و تھوڑے گروہ جن کو خدا نے کامیابی عطا کی ہے. لیکن ہم اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے. ہم نے قرآن مردوں کو سپرد کر دیا, مردوں کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں کہ شاید مردے کے کام آ جائے. عزیزان, یہ دعا میں نے ہمیشہ ہر مجلس میں کی ہے, سننے والوں نے ایک دفعہ بھی امین نہیں کہا. اور وہ دعا یہ ہے کہ خدایا مردوں کو عذاب سے نجات عطا فرما اور قرآن کو مردوں سے نجات عطا فرما, تاکہ یہ مردوں سے چھوٹ کر زندوں کے پاس آئے, ان زندوں کو سمجھ میں آئے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے. جن چیزوں کی وجہ سے ہم مایوس ہیں, خدا نے انہی پر وعدہ دیا ہوا ہے. ہم تھوڑے ہونے سے مایوس ہیں, اور اللہ کا فرمانا ہے کہ میں تھوڑے ہی لوگوں کو کامیابی عطا کرتا ہوں. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. حرج نہیں, میں ماجرا عرض کر دوں جوانوں کا. آج یوم جوان ہے, ایک قرآنی جوان کا ذکر شروع سن لیں آپ. قرآنی جوان ہوتا کیسے ہے؟ ہندی جوان خوب آپ نے دیکھا ہوا ہے, کلچرل جوان آپ نے دیکھا ہوا ہے, اس وقت کا ماڈل جوان آپ نے دیکھا ہوا ہے. یہ جوان جنہوں نے جاڑیوں جیسے بال اگائے ہوئے ہیں, اور یہ جوان جو ٹی شرٹیں پہنے ہوئے ہیں, مسل پھلائے ہوئے ہیں, اور عجیب و غریب قسم کے ٹائٹ پینٹیں پھٹی ہوئی پہنی ہوئی ہیں, جین پہنا ہوا ہے, اور جوانی دکھا رہے ہیں, اور اپنی جوانی کو کس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں. خوب یہ جوان تو آپ نے دیکھ لیے, ہندوستانی جوان, کلچر کے بنائے ہوئے جوان تو آپ نے سن لیے. اب آؤ ذرا قرآنی جوان کا حلیہ سنو. قرآنی جوان ہوتا کیسے ہے؟ بنی اسرائیل کی حالت وہی ہو گئی تھی جو آج ہماری ہے, ذلت و ذلت کے درمیان. بنی اسرائیل کے اوپر حملے ہوتے, ان کی عزت و ناموس پہ حملہ ہوتا موسیٰ علیہ السلام کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن مجید کی آیت ہے, الم ترى الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, اے رسول آپ نے دیکھا نہیں کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی کیا درگت بنی, کیا حال ہوا ان کا؟ حال یہ بنا کہ ایک قوم جس کا سربراہ جالوت تھا, جالوت ایک شیطانی طاقت و سپر طاقت جس نے آ کر بنی اسرائیل کے گاؤں پر، بنی اسرائیل کے شہروں پر، بنی اسرائیل کی آبادیوں پر، ان کے کھیتوں پر، ان کے کھلیانوں پر، ان کی فیکٹریوں پر، ان کے کاروبار پر، ان کے گھر بار پر، ان کے بیوی بچوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں دیس نکالا دے دیا، تم نکلو یہاں سے۔ بنی اسرائیل بھاگ گئے، اپنا دیار و گھر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کافی عرصہ پردیس میں رہنے کے بعد ان کو خیال آیا کہ بیوی بچوں کی طرف تو جائیں ہم۔ پہلے منتیں مانتے رہے، نظر و نیاز کرتے رہے، لنگر بنا کے تقسیم کرتے رہے، راشن بنا کے پکا کے کھاتے تھے اور کھلاتے تھے تاکہ اللہ ہمارے بیوی بچے ہم سے ملا دے، اور جا کر ان طریقوں سے، تعویذوں، نجومیوں کے ذریعے سے پہلے ان کا ارادہ تھا کہ ہمیں اپنی کھوئی ہوئی سرزمینیں، لٹی ہوئی سرزمینیں مل جائیں گی۔ لیکن آخرکار نہیں ہوا، نجومیوں کے راستے کامیاب نہیں ہوئے، تعویذ گنڈا کام نہیں آیا، اور کسی پنساری و باوے اور اس کا نسخہ جب نہیں چلا تو آخر ان کو بات سمجھ آئی، کسی نے سمجھائی کہ بھائی بات قیام کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک تم اٹھو گے نہیں، اپنے حقوق کے لیے قیام نہیں کرو گے، تمہیں عزت نہیں ملنی۔ آہستہ آہستہ انہیں یقین آ گیا، جب بہت ذلت دیکھ لی، آہستہ آہستہ باور آ گئی انہیں کہ ہمیں قیام کرنا ہے، ہمیں مقابلہ و مبارزہ کرنا ہے۔ لہٰذا جمع ہوئے، میٹنگ کی انہوں نے، اور میٹنگ کر کے آئے اپنے زمانے کے نبی کے پاس۔ روایات میں ایک ان کا نام شمعون یا اس طرح کا نبی کا نام تھا، جو جانشین حضرت موسیٰ تھے، ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے نبی خدا، اللہ سے مطالبہ کرو، دعا کرو ہمارے لیے کہ خدا ہمارے لیے ایک کمانڈر اور ایک راہبر مقرر کرے، قائد بھیجے۔ اجعل لنا ملکا، ہمارے لیے ایک ملک خدا بنائے۔ ملک یعنی کمانڈر، جنگی فرماندہ، ایک ایسا کمانڈر شجاع و دلیر ہو جو ہمیں، جس کے ذریعے مل کر ہم جنگ کریں، قیام کریں اور اپنے سرزمین کو آزاد کرائیں، اپنے بیوی بچوں کو، ناموس کو آزاد کرائیں۔ خوب، نبی خدا نے سمجھایا کہ تم وہ نہیں ہو، تمہیں میں جانتا ہوں، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں، تم اہل قیام، اہل مبارزہ نہیں ہو، ڈھینگے مارتے ہو تم۔ امیر المومنین نے اپنے خطبے میں اپنی سپاہیوں کو کہا، اپنی فوج کو، کہ میں اچھے طریقے سے تمہیں جان گیا ہوں، چپ دم، تم جب آپس میں بیٹھتے ہو تو ڈھینگے مارتے ہو، ڈھینگے مارنا تمہارا بڑا اعلیٰ ہنر ہے تمہارا۔ تم کہتے ہو کیتا و کیتا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم دشمن کی یوں کر دیں گے، دشمن دم دبا کے بھاگ جائے گا، ایک یوں کریں گے، ایک فلاں کریں گے، ہمیں نہ آزماؤ کہ پھر ہم بجلی بن کر گریں گے، ہم قہر بن کے گریں گے۔ یہ جب ہم مجلس کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں تو ان میں ڈھینگے مارتے ہیں کہ ہم یوں کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن جب جنگ کا وقت آتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں، تمہاری نگاہیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، تم فرار کے راستے تلاش کرتے ہو اور ایک دوسرے سے فریادیں کر کے پوچھتے ہو، بھائی بھاگنے کی جگہ بتاؤ، کدھر سے بھاگنا ہے، نجات کیسے پانی ہے۔ بنی اسرائیل کو نبی نے کہا کہ تم وہ لوگ تیار نہیں ہو، تم آمادہ ملت نہیں ہو، غیر آمادہ لوگ ہو، خواہشات ہیں تمہاری، آرزوئیں ہیں، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے تمہارے اندر تیاری و آمادگی نہیں ہے۔ باہر کیف، انہیں جذبہ چڑھا ہوا تھا، جذبات میں بپھرے ہوئے تھے، نبی کے خلاف پروپوگنڈا شروع کر دیا کہ آج کل کے نبی ہوتے ہی ایسے ہیں، آج کل کے نبیوں کو قوم کی پرواہ ہی نہیں ہے، قوم مر رہی ہے، قوم یوں ہو رہی ہے، ان نبیوں کو کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ بارگاہ نبی خدا نے اللہ تک ان کی بات پہنچا دی، یا اللہ تیرے بندے بنی اسرائیل، یہ الٹی قوم تیری، یہ اب اس پینترے پہ آ گئے ہیں، پینترا بدل لیا انہوں نے، پہلے ذلت گلے لگائی رکھی، اب کہہ رہے ہیں ہم جہاد کریں گے، اور اب تو جانتا ہے بہتر۔ ان کو خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اعلان کر دے ان کے لیے کہ اس قوم کے لیے میں نے لیڈر، کمانڈر مقرر کر دیا اور اس کا نام تالوت ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ واقعہ جوانوں کا واقعہ ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے میٹنگ کی، سفید داڑیوں والے نے میٹنگ کی، چودھریوں نے میٹنگ کی، ملکوں نے میٹنگ کی، لیڈروں نے، بڑے بڑے ملا نے، چونکہ قرآن نے لفظ ملا استعمال کیا ہے، ملا یعنی بڑے بڑے لوگوں نے مل کر میٹنگ کی۔ میٹنگ کے نتیجے میں مطالبہ کیا، کمانڈر بنائے خدا، اور کمانڈر خدا نے بنا دیا تالوت کو۔ سنے تالوت کون ہے؟ تالوت کسی چودھری کا بیٹا نہیں تھا، کسی بڑے خاندان کا نہیں تھا، کسی شاہ صاحب کا بیٹا نہیں تھا، کسی پیر صاحب کی اولاد میں سے نہیں تھا، کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی۔ یہ جوان کرتا کیا تھا؟ یہ اصل گاؤں میں نہیں ہوتا تھا، یہ چرواہا تھا، سارا دن رات بھیڑیں چرا رہا دیتا تھا پہاڑوں پہ، اس کا وقت ہی سارا بھیڑ بکریوں کے ساتھ گزرتا، اور اس کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے لیے لیڈر و رہنما بنا دیا۔ جو ہی نبی نے اعلان کیا کہ تالوت تمہارا راہبر ہے، بگڑ گئے، کہنے لگے کہ ہم نے میٹنگیں کی، جلسے کی، اتنا خرچہ کیا، اس لیے تھوڑا ہی کیا تھا کہ یہ چرواہا نام گمنام لڑکا، یہ جوان ہمارا لیڈر بن جائے. خوب، اس کے پاس نہ پیسے ہیں، نہ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، نہ اس کے پاس کوئی جگہ ہے، نہ اس کو چائے پلانے کے اس کے پاس انتظام ہے. خوب، یہ کیسے لیڈر بنے گا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیڈری کے لیے دو چیزیں چاہیے کمانڈر ہونے کے لیے، ایک بصیرت اور ایک شجاعت، اور وہ دونوں میں نے تالوت کو عطا کر دی ہیں. تالوت اس وجہ سے محفوظ تھا کہ آبادی سے باہر تھا، محفوظ تھا، انٹرنیٹ کی عادت نہیں تھی اس کو اور موبائل نہیں تھا تالوت کے پاس، سارا دن ان لوفر لفنگے جوانوں سے دور رہتا تھا، آلودہ نہیں ہوا تھا. ابھی اس نے یہ حلیہ اپنا نہیں بنایا تھا، بالکل اپنی فطرت پر باقی تھا، لہذا دلیر بھی تھا، بابصیرت بھی تھا. اس جوان کو خدا نے ان کا کمانڈر بنا دیا. تالوت نے اعلان کیا فورس تیار کرنی ہے جالوت کے مقابلے کے لیے، سرزمین آزاد کرانی ہے. اعلان ہوا، لڑکے سارے جمع ہو گئے اور بڑے بھی جمع ہو گئے. جو ہی وہ آئے، کچھ تو پہلے ہی بائیکاٹ کر گئے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، بائیکاٹ کیا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ہونا چاہیے تھا. پہلے تو عمومی بائیکاٹ، بڑوں نے بائیکاٹ کر دیا. جوان آئے، لڑکے آئے جو تالوت جیسے ہی تھے، زہر اس کے اپنے دوست احباب اسی جیسے، چرواہے، بے روزگار، ننگ دڑنگ، نہ جوتے نہ کپڑے، نہ سر پہ کچھ، نہ ہاتھ میں کچھ، نہ کھانے کے لیے کچھ. یہ لڑکے سارے جمع ہوئے، جوان جمع ہو کر اس نے فوج بنائی، اور فوج بنا کر انہیں کہا کہ چلتے ہیں جالوت کے مقابلے کے لیے، سپر پاور کے مقابلے کے لیے. نکلے، راستے میں قرآن کہتا ہے کہ نہر آ گئی، اور یہ پیدل فوج تھی، اس کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ جنگی ساز و سامان تھا، نہ جنگی وردیاں تھیں، نہ زرہ، نہ خود، نہ تلوار، نہ سپر، کچھ بھی نہیں تھا. ڈنڈے تھے ان کے پاس، لکڑیاں اور غلیلیں ان کے پاس، جوانوں کے پاس جنگی ہتھیار کے طور پر غلیلیں تھیں ان کے پاس. خوب، یہ لے کر نکلتے ہیں سپر پاور کے مقابلے کے لیے، اور جب راستے میں پہنچے تو لنگر آ گیا بیچ میں، نہر کا پانی، پیاسے. تالوت نے کہا کہ اس نہر سے پیاسی فوج نے پانی نہیں پینا. عزیز من، پیاسی فوج نے، پیاسے پیدل جا رہے ہیں، کوسوں چلے، پہاڑی راستہ، کوہستانی راستہ طے کر کے، فلسطین کا علاقہ آپ دیکھیں سارا کوہستانی راستہ ہے، جہاں پر آج اردن و فلسطین اور لبنان و شام ہے، یہی علاقہ تھا. خوب، اس علاقے میں، پہاڑی علاقے میں چل چل کے پہنچ زخمی، آگے پانی کی نہر آئی، اور مفت کا پانی کمانڈر نے کہا نہیں پی سکتے، نہیں پی سکتے. اگر بہت کوئی ایمرجنسی ہے، کسی کو مر رہا ہے، وہ ایک یا دو چلو پیئے. خوب، ظاہر ہے لڑکے تھے یہ پیاسے، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا تھوڑا، یہ پانی اللہ کا پانی ہے، اور ہم بھی اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں. بعض انہیں لیٹ کے پانی پیا، اور کھانے کی جگہ بھی پانی پیا، چونکہ کھانا بھی نہیں تھا، راشن بھی نہیں تھا ان کے پاس. تالوت نے اعلان کیا جس جس نے پانی پیٹ بھر کے پیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ الگ ہو جائے. یہاں پھر فوج الگ ہو گئی. آخر میں چند ایک گروہ چھوٹا سا رہ گیا. اس گروہ کو لے کر تالوت جا پہنچے جالوت کے مقابلے میں، اور جب اس گروہ نے جالوت کو دیکھا تو یہ بھی ڈر گئے. ایک فوج مسلح، جس کے پاس گھوڑے، ہاتھی اور اونٹ اور زرہ بند، بکتر بند، اس کے پاس فوج موجود تھی، اور نیزے اور تلواریں اور شمشیریں اور لاکھوں سپاہی، ان کے مقابلے میں چند ایک جوان، وہ بھی ڈنڈے لے کر، پتھر لے کر، گھبرا گئے. کہا کہ تالوت، یہ کیا کیا تو نے، ہمیں اندھیرے میں رکھا، بتایا نہیں تھا تو نے کہ ہمیں اس قسم کی فوج سے مقابلہ کرنا ہے، ورنہ ہم بھی نہ آتے تیرے ساتھ. بار کیف آ گئے، ان میں دو آدمی نکلے، دو جوان، قرآنی جوان. ان دو جوانوں نے بڑھ کر اس جوانوں کے مختصر سے گروہ کو، غیر مسلح گروہ کو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد دلایا. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ ان دو جوانوں کی بات ہے. دونوں، بعض روایات میں یہ دونوں بھائی تھے، بعض میں ہے کہ نہ، دو دوست تھے یا دو مومن تھے. یہ باہر آئے اور انہوں نے آ کر اعلان کیا، کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن بإذن اللہ. اے گروہ جوانان، ڈرو مت، چونکہ اللہ کا قانون کچھ اور ہے، تمہارے ذہنوں میں کچھ اور ہے. تم کثرت دیکھ کر گھبرا گئے ہو، اللہ کا قانون یہ ہے، میں اقلیت کو اکثریت پر غلبہ دے دیتا ہوں، اگر اس اقلیت کا خدا پر ایمان ہو. عزیز من، پاکستانی جوان، قلیل جوان، تھوڑے جوان، کیا یہ آیت تم نے نہیں پڑھی؟ اگر خود نہیں پڑھی کسی مردے سے پوچھ لو, اس نے سنی ہوئی ہے, بارہا قاریوں نے ان کو سنایا ہے, یہ ہوا ہے, بارہا ختم پڑھنے والوں نے مردوں کو یہ آیت سنائی ہے, کم من فیتن قلیلتن, اور مردہ قبر میں ہنستا ہے بے وقوف, اس کا معنی اگر تو سمجھ جاتا زندگی میں جو مجھ پر تو پڑھ رہا ہے اس کا ثواب پہنچانے کے لیے, تو تیری نجات ہو جاتی, مجھے تو ثواب ملے گا اس کا لیکن تیری بھی نجات ہو جاتی, اگر یہ وعدہ خدا تجھے سمجھ میں آ جاتا کہ کتنے چھوٹے گروہ ہیں جن کو خدا غلبہ دیتا ہے بڑی مسلح فوجوں کے اوپر. یہ قرآنی نمونہ ہے عزیز من, قرآن نے کیوں پیش کیا جالوت جیسے ظالم کا واقعہ, یہ بتانے کے لیے کہ تالوت جیسے جوان و تالوت کے ہمراہ جوان جن کے پاس کچھ بھی نہیں, اب جنگ جیتی کیسے؟ توجہ فرمائیں, اس جنگ میں جوانوں کے اس عام یعنی چرواہے جوان جو گڈریے تھے, بھیڑ بکریاں چرانے والے, نہ کہ اکیڈمیوں کے فارغ و تحصیل, نہ کہ بڑے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے جین کے پینٹے پہنے ہوئے, نہ ایسے جن کے بوٹ بھی جوتے بھی پھٹے ہوئے تھے, یہ جوان آئے اور ان کو اللہ پہ ایمان تھا. یہ جوان جب آئے میدان میں, ہتھیار نہیں, کچھ بھی نہیں, پیٹ میں کچھ بھی نہیں, تن پہ کچھ بھی نہیں, پاؤں میں کچھ بھی نہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ کے وعدے پر ان کا ایمان ہے اور ان کو وعدہ پتہ ہے اللہ کا کہ خدا اقلیت کو اکثریت پر غلبہ عطا کرتا ہے. حملہ کیا, سب سے پہلا حملہ ایک نوجوان نے کیا, توجہ فرمائیں, ہم اردو میں 35-40 سال تک کے بندے کو نوجوان ہی سمجھتے ہیں, نوجوان 15 سال سے چھوٹے کو کہتے ہیں, 15 سال کے بعد جوانی شروع ہو جاتی ہے, 15 سال سے پہلے نوجوانی ہوتی ہے, یہ عمر کے درجے کیٹیگریز ہیں, بچپن, لڑکپن اور نوجوانی, جوانی, پھر اس کے آگے اسی طرح درجے ہیں, عمر کے نام ہیں. نوجوان یعنی 15 سال سے چھوٹا جوان, اس نے پہلا حملہ کیا, اور پہلا حملہ کیا جالوت پر, اس فوج کے کمانڈر پر, اس سپر پاور کے کمانڈر ان چیف پر حملہ کیا جو لدا ہوا ہے اسلحے میں, زرہ پہنی ہوئی, خود پہنی ہوئی, اور نیزہ و تلوار و گھوڑا و ہر چیز اس کے پاس ہے. ایک پیدل جوان جس کے بوٹ بھی نہیں ہے, جوتا بھی نہیں ہے, چپل بھی نہیں ہے, جراب بھی نہیں ہے, یہ آگے بڑھا اور اس نے اپنا اسلحہ لوڈ کیا. اپنا اسلحہ کیا تھا؟ غلیل. اس جوان, نوجوان کا نام قرآن نے بتایا داؤد, یہ وہی جوان ہے, اس حملے کی پاداش میں خدا نے اس کو نبی بنا دیا اور بعد میں اس نبی کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کر دیا اور سلیمان کو وہ مملکت عطا کی جو تاریخ میں بے نظیر ہو گئی. ایک نوجوان کی اس حرکت سے جو ملت کو نجات دے دیتا ہے. عزیزان من, روز جوان, روز علی اکبر و روز غیرت و روز شجاعت و روز بصیرت و روز بیداری جوان و روز شعور جوان ہے. علامہ اقبال کی آرزو یہ تھی کہ کب میری قوم کا جوان جاگتا ہے, اور علامہ اقبال خدا سے یہی دعا مانگتے تھے, سحر کو روتے تھے, فراوان رونے والی شخصیت تھے اقبال, ساری ساری راتوں کو آہیں بھرتے, آنسو بہاتے اور سجدہ کرتے خدا کی بارگاہ میں, اور مانگتے کیا تھے؟ راشن نہیں مانگتے تھے عزیزان من, اپنے لیے پلاٹ نہیں مانگتے تھے علامہ اقبال, کچھ بھی نہیں مانگتے تھے. اقبال کیا مانگتے تھے؟ اپنی قوم اور ملت کے جوان کی بیداری مانگتے تھے, اس جوان کا درد مانگتے تھے, اور یہ کہتے تھے پروردگار یہ درد جو مجھے دیا ہے میری قوم کے جوان کو بھی عطا فرما. اور اقبال نے آخر میں ساقی نامے میں آ کر اپنی آرزو کا اعلان کیا کہ ہماری ملت کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی کہ جس کے نتیجے میں جوان بوڑھوں کا استاد بن جائے, خرد کو, وہی ساقی نامہ میں کہ وہی جام گردش میں لا ساکیا, شراب کوہن پھر پلا ساکیا, مجھے عشق پر لگا کر اڑا, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ابھی جوان پیروں کے استاد نہیں ہوئے, ابھی میدان پیروں کے ہاتھ میں ہے, وہ پیر اہل مبارزہ نہیں ہوتے, پیر اہل قیام نہیں ہوتے, وہ اپنی زندگی ختم کر چکے ہیں. وہ آپ دیکھیں مثلا فرض کریں ایک گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, بیٹا مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے, باپ بٹھا دیتا ہے کہ بیٹھے رہو کوئی حرج نہیں ہے, یہ بے شرم ہے, بے غیرت ہے, ان کی عادت ہے گالی والی دیتے رہتے ہیں, ہمیں چپ کر کے اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. عزت کے ساتھ یعنی ہم نے سر جھکا کے ذلت کے ساتھ رہنا ہے یہاں پر, اور تو جوان تو بالکل ان گالیوں کی پرواہ مت کر. عزیزان جب تک ملت کا جوان پیروں کا استاد نہ بن جائے اقبال کی آرزو پوری نہیں ہوگی. داؤد نے اسلحہ لوڈ کیا, اپنی غلیل میں پتھر لگایا, غلیل کا پتھر کتنا ہوتا ہے, چھوٹا سا, لا کر اور بڑے طریقے سے گیا جالوت کے قریب ہو کر. اس نے دیکھا کہ جالوت لدا ہوا ہے پورا, اسلحے میں خود ہے, زرہ ہے, کوئی حصہ اس کے بدن کا خالی نہیں ہے جہاں پر میں نشانہ لوں. آخر میں داؤد کو اس کی کنپٹی نظر آئی کہ تھوڑا سا حصہ, چھوٹا سا حصہ جالوت کا کنپٹی کا ننگا تھا, باقی سب پہ خود اور زرہ تھی. اور اتنا ماہر نشانہ باز تھا داؤد کہ اسی غلیل سے نشانہ لے کر اس کی کنپٹی پہ پتھر مارا, جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا. جالوت کی فوج میں اعلان ہوا, کمانڈر مارا گیا, فوج کے حوصلے پست ہوئے, وہ مسلح فوج بھاگ گئی اور خدا نے جالوت, خدا نے تالوت کو وہ عزت دی اور ہیرو بن گیا, اسوا وہ ماڈل بن گیا داؤد. اور خداوند نے داؤد کو فرمایا, اے داؤد اب میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے, تو راہبر ہے, اب تیری اولاد اور ذریت میں یہ سلسلہ چلے گا. اور اس کے بعد سلیمان جیسا تخت خدا نے دیا, سلیمان جس نے ہواؤں پہ حکومت کی, جس نے جنات پر حکومت کی, جس نے جانوروں پر حکومت کی, پرندوں پر حکومت کی, ہر چیز فرمان سلیمان میں آ گئی مبارزہ داؤد کے نتیجے میں. وہ داؤد جو اقلیت میں تھا, بتاؤ مجھے شیعہ پاکستان کے جوان, آیا تم جالوت کی فوج سے بھی تھوڑے ہو؟ آیا ان جوانوں سے بھی تمہارے پاس وسائل کم ہیں؟ آیا ان سے بھی زیادہ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ ان چرواہے جوانوں کو اللہ پہ یقین تھا اور تمہاری اکیڈمیوں نے خدا پر تمہارا ایمان اٹھا لیا ہے, تمہارے ان کالجوں نے تمہارا اللہ پہ ایمان اٹھا لیا ہے, تمہارے ابلیسی نظام نے تمہیں خدا سے دور کر دیا ہے, اس عصر حاضر ملک الموت نے تم سے ایمان چھین لیا ہے, اور آج تمہارے پاس ڈگریاں موجود ہیں, ایمان نہیں ہے. اگر ایمان موجود ہوتا, ایک تالوت نکلتا اور آج کی جالوتی طاقتوں سے تشیعوں کو نجات دے دیتا, پوری ملت پاکستان کو نجات دے دیتا, پورے مسلمان پاکستان کو, سنی کو نجات دے دیتا. عزیزان, جوان روزے جوان, روزے بصیرت جوان و روزے آگاہی جوان ہیں. اس جوان کے اندر یہ روح ہونا ضروری ہے, یہ زرخیزی موجود ہے لیکن اس کے اندر آلودگیاں آ گئی ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہو گئی ہیں, آفات کا شکار ہو گیا ہے. رائے حل بصیرت ہے, کنفیوژن سے نکلنا. کنفیوز جوان جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کنفیوز کرنے کے لیے کنفیوژن کے ٹرانسفارمر اسے مزید کنفیوژن ڈیلیور کرتے ہیں. کیا بتاتے ہیں اس جوان کو؟ پاکستانی جوان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ پاکستانی جوان جس نے حزب اللہ کو اپنا ماڈل چنا ہے, اسے کتنا گمراہ کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ بنی ہے ویلفیئر سے. حزب اللہ بننے کا طریقہ پل بنانا, حزب اللہ بننے کا طریقہ ایمبولنسیں چلانا, حزب اللہ بننے کا طریقہ راشن تقسیم کرنا, حزب اللہ بننے کا طریقہ پبلک سکول بنانا. نفرت و اوف و تف ہو تمہارے ان گمراہیوں پر جو جوانوں کو تم گمراہ کرتے ہو. حزب اللہ خود کیا فرما رہی ہے؟ حزب اللہ فرما رہی ہے کہ ہم حزب اللہ بنے, اللہ کی جماعت بنے, الہی رہبر کی پیروی سے, نظام ولایت سے تمسک سے. حبل اللہ کو تھاما ہم حزب اللہ بن گئے, اللہ کی رسی کو تھاما ہم حزب اللہ بن گئے. اللہ کی رسی آج کے زمانے میں کیا ہے؟ حبل اللہ سامری کا گوشالہ نہیں ہے, حبل اللہ یہ مغربی جمہوریت لیبرل نہیں ہے, امریکی جمہوریت کا نام لیبرل نہیں ہے, حبل اللہ ولایت کا نام ہے, حبل اللہ امامت کا نام ہے, حبل اللہ الہی نظام کا نام ہے. اور اگر امام و رہبر الہی اگر چند چرواہے جوان الہی رہبر کی اطاعت میں آ جائیں وہ مل کر جالوت کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن اگر یہ جوان کنفیوز ہو جائیں، کنفیوژن کے ڈرموں اور ٹرانسفارموں سے اپنے لنک و اپنے کنیکشن جوڑ رہے ہیں، عزیزان یہ کنیکشن آپ کو کاٹنے پڑیں گے کنفیوژن دور کرنے کے لیے۔ جب یہ وولٹیج منفی آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ کی کھوپڑیوں میں آ رہے ہیں، یہ حزب اللہ کا نقشہ، حزب اللہ کو تحریف کرنا، حزب اللہ کو بگاڑ کے پیش کرنا، یہ کہنا کہ حزب اللہ ووٹوں سے حزب اللہ بنی ہے، حزب اللہ پارلیمان میں حزب اللہ بنی ہے۔ کیوں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو؟ ساری دنیا جانتی ہے، دوست تو دشمن جانتا ہے۔ اگر دوست اب عقل اپنے پاس نہیں ہے، جا کر دشمن سے پوچھ، سیونسٹوں سے پوچھ حزب اللہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ حزب اللہ ایک الہی طاقت کا نام ہے، ایک فورس کا نام ہے، ایک خدائی قدرت کا نام ہے۔ حزب اللہ کس چیز سے حزب اللہ بنی؟ حزب اللہ کب پارلیمان میں آئی؟ جب طاقت بن گئی تو پارلیمان میں آئی۔ جس طرح ملا رومی نے کہا تھا انہی کنفیوز لوگوں کو کہ زور حیدر باورچی خانے سے نہیں آیا، علی کی طاقت کا راز باورچی خانہ نہیں تھا، علی کی طاقت کا راز خدا کی طاقت ہے۔ در حقیقت علی کی بندگی علی کی طاقت کا راز ہے، کہ زور حیدر یا قوت حیدر سے مطبخ نہ بود، کہ قوت حیدر کا راز باورچی خانہ نہیں، علی نے دیگوں سے قوت حاصل نہیں کی، ان روٹیوں سے اور پراٹھوں سے حاصل نہیں کی، بریانی اور پلاؤ سے حاصل نہیں کی، نان جمی پر ہے مدار قوت حیدری، اور خدا سے اتصال پر ہے مدار قوت حیدری۔ اگر تیرے وجود کے اندر شرر موجود ہے تو پھر فیا خیال فقر و غنا نہ کر۔ آج یہ نہ کہے کہ ہم فقیر ہیں، ہم کم وسائل ہیں، تیرے خاک میں ہے، تیری نہاد اور فکر میں، دل میں اگر شرر چنگاری عشق الہی موجود ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ وہ دنیا کی شجاعت کا سرچشمہ علی ابن ابی طالب، وہ جو کی خشک روٹی کھاتا تھا اور مرحب و انتر کو سرنگون کرتا تھا، اور علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ سب کچھ زور بازو سے نہیں، قوت جسمانی سے نہیں، بلکہ قوت رحمانی سے کیا ہے۔ علی علیہ السلام کا فرمانا ہے، واللہ اے وہ قوم جو خیبر کے تالے اور چابی کے وزن میں پڑی ہوئی ہے۔ علی کا جملہ سن، خیبر کیسے فتح ہوتا ہے؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ ما قلعت باب الخیبر، میں نے خیبر کا دروازہ نہیں اکھاڑا، بقوت جسدانیہ بل بقوت رحمانیہ، میں نے زور جسم سے نہیں بلکہ الہی طاقت سے میں نے یہ دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ وہی قوت جو داؤد میں تھی، وہی قوت جو سلیمان میں تھی۔ کیا آپ داؤد کے زمانے میں اگر ہوتے، تالوت کے ساتھ ہوتے، آرزو کر سکتے تھے کہ اس ساری دنیا پر سلیمان جیسی حکومت قائم ہو سکتی ہے؟ مایوس کیا ہم نے جوانوں سے، ہر چیز جو جوانوں کے لیے ماڈل بنی ان ٹرانسفارموں نے ان سے چھین لی۔ حزب اللہ کو تحریف کیا، حزب اللہ کا کارٹون بنایا، حزب اللہ کا تمسخر اڑایا، حزب اللہ کی نسبت ذہنیتیں منفی بنائیں۔ عزیزان ایمان، حزب اللہ اس پاکیزہ الہی جماعت کا نام ہے جو فقط ایمان کی طاقت سے بنی ہے، جو حبل اللہ سے تمسک کے نتیجے میں بنی ہے، اور قرآن یہ نمونہ پیش کر رہا ہے۔ اے جوان عزیز، اگر تجھے جوانی کا راستہ آ جائے، کہ جوان کربلا کا راستہ آ جائے، جوان حسین ابن علی کا راستہ آ جائے، تو نے کیا سیکھا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تم نے کیا سیکھا اسلام سے؟ فقط رسمیں سیکھ لی، آزان سیکھ لی۔ اذان علی اکبر دیتے ہیں، نماز علی اکبر نہیں پڑھتے، اذان علی اکبر کہتے ہیں، تکبیر علی اکبر نہیں کہتے، اذان علی اکبر کہتے ہیں، حملہ علی اکبر کا نہیں کرتے، اذان علی اکبر کہتے ہیں، موقف علی اکبر کا نہیں اپناتے، اذان علی اکبر کہتے ہیں، شمشیر علی اکبر کی نہیں اٹھاتے، اذان علی اکبر کہتے ہیں اور حماسہ علی اکبر خلق نہیں کرتے، شعار علی اکبر خلق نہیں کرتے، رہ علی اکبر کا اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رہ گئی رسم اذان، روح اکبری نہ رہی، رسم اذان رہ گئی، روح اکبر نہ رہی۔ روح اکبری اگر اس جوان کے اندر آ جائے، ایک جوان کربلا میں کہ جب سید الشہداء نے کہا تھا کہ مجھے غیب سے آواز آئی ہے، یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت کاروان کی طرف آ رہی ہے، انقریب یہ موت سے ملنے والا کاروان ہے، تو جوان نے کیا پوچھا؟ جوان نے پوچھا، اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ क्यों नहीं बेटा हम हाक पा रहे हैं। फरमाया फिर परवाह नहीं, मौत मुझ पे आ पड़े या मैं मौत पे जा पड़ूं, मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे जा पड़े। ये जवान है अजीजान ईमान, जवान वो नहीं है आज इन अकेडमियों ने, तालीमी निजाम ने, कन्फ्यूजन के ट्रांसफार्मों ने, इस फजलाखोर खन्नास मीडिया ने और इस पूरे मफादात के ग्रोह ने आज जवानों से रूह जवानी छीन ली है, सल्ब कर ली है, वो रूह तालूती सल्ब कर ली है, रूह अकबरी सल्ब कर ली है। और हिजबुल्ला बताट के हिजबुल्ला एम्बुलेंसों से हिजबुल्ला बनती है, जिसने ज्यादा लंगर पकाया वो हिजबुल्ला बन जाती है, जिसने ज्यादा राशन तकसीम किया वो हिजबुल्ला बन जाती है, जिसने ज्यादा पब्लिक स्कूल बनाए वो अनकरीब पाकिस्तान में सिटी स्कूल और बिकन स्कूल और ये अमेरिकन स्कूल हिजबुल्ला बनने वाले हैं, चूंकि इनके अंदर बड़ा आला इंग्लिश निज़ाम मौजूद है। और इसके अंदर ये बच्चे जो दिन ब दिन कपड़े उतारते जा रहे हैं और फटी हुई पतलूने और नीम शर्टें पहने जा रहे हैं, टी शर्टों तक आ पहुंचे हैं और अनकरीब उरियान होने वाले हैं, इसका मतलब ये हिजबुल्ला बनते जा रहे हैं, इन अकेडमियों से निकल कर ये हिजबुल्ला बनेंगे। अजीज मन, जवान कुरानी अगर पहाड़ पे बकरियां चराता है और अल्लाह की मार्फत रखता है और अपने नबी का कहा मानता है और हबलुल्लाह से तमस्सुक करता है, खुदा उसको तालूत व कुरानी जवान बना देता है और उसे उस्वा कुरानी बना देता है और उसे कुरान में लिख देता है, ताकि आने वाला जवान इस जवानी के किरदार को पढ़कर इसको अपना ले। वो जवान जो इकबाल के बकौल जो दो रोटी के पीछे भाग रहा है, जिसका हम गम सिर्फ रोटियां हैं, जिसका हम गम जाब है, जो जाब के लिए तालीम पढ़ता है और जो जाब के लिए डिग्री लेता है और जाब के जरिए रोटियों के पीछे है, और वो अल्लाह की राह पर नहीं आता कहीं रोटियां ना छूट जाएं, कहीं रोटियां कम ना हो जाएं, कहीं रोटियां मेरे हाथ से भाग ना जाएं, ये जवान इसको क्या पेश करते हो हिजबुल्ला का नमूना। हिजबुल्ला कुरानी जवान का मॉडल है अजीजान ईमान। बेदारी बसीरत से हिजबुल्ला बनती है। हिजबुल्ला है ही बसीरत का नाम, हिजबुल्ला है ही फरासत का नाम, हिजबुल्ला है ही बेदारी का नाम। हिजबुल्ला को मजहबी फरका वारियत में डालने की कोशिश की गई बारहा, शिया सुन्नी जंग में हिजबुल्ला को उतारने की कोशिश की गई नहीं उतरे, हिजबुल्ला को शिया के मुकाबले में जंग में उतारने की कोशिश की गई नहीं उतरे, हिजबुल्ला को 16 साल मुसलसल पार्लिमानी जमात बनाने की कोशिश की गई नहीं बने, गैर मुसल्लह करने की कोशिश की गई नहीं बने। हिजबुल्ला को बहुत झांसे दिए गए, अरब दुनिया ने इतने डॉलर ऑफर किए हिजबुल्ला को, कहा कि जितने तुम्हारे सिपाही हैं उनको एक तरफ तराजू में रखो, दूसरी तरफ हम रियाल और डॉलर रखते हैं, तुम ये रास्ता छोड़ दो तुमने अपनाया है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा मॉडल अरब जवानों के जहन खराब कर रहा है, दुनिया अरब खराब हो रही है तुम्हारे मॉडल से। इस वक्त जो मनहूस नक्शा शैतान का सूर्या में, शाम में और दीगर जगहों पर जारी है, वो इसी के लिए अजीजान, कि हिजबुल्ला को किसी तरह मैदान से खारिज किया जाए, ये रोल मॉडल ना बने, ये अरब वगैरह अरब मुसलमान जवान के लिए रोल मॉडल ना बने। बेदारी से होता है, शऊर से होता है। हिजबुल्ला शऊर की राह का नाम है, बेदारी की राह का नाम है। जो तहे दबीज पाकिस्तान में बेशौरी और कन्फ्यूजन की पैदा हो चुकी हैं, आप खुदाई करें कन्फ्यूजन की, इस सख्त जमीन की खुदाई करें, आपको नीचे और कन्फ्यूजन मिलेगी। आप 100 मीटर नीचे जाएं, नीचे और कन्फ्यूजन मिलेगी। आप और नीचे चले जाएं, नीचे और कन्फ्यूजन मिलेगी आपको। आप तह बतह व तह दर तह इस मिल्लत के अंदर अगर जाएं, इसकी जहनियत को कुरीदें, नीचे से कन्फ्यूजन मिलेगी आपको। बेदारी इस कन्फ्यूजन से निकालने का नाम है। बहुत सारे आपके सामने मसाइल पेश आएंगे अमली तौर पर, लेकिन इस्तकामत व सब्र रास्ते को छोड़े नहीं। ये नहीं कि आप किसी को पैगाम में बेदारी देने जाएं, वो आपको ही कंफ्यूज कर दे। होता है ऐसे कि बाज़ औक़ात जाते हैं किसी बेनमाजी को दावत नमाज देने के लिए, वो उसी को बेनमाज बना देता है, उसे कहते हैं छोड़ तू इधर ड्रामा देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। कितने जवान आलूदा हो गए, दावत खैर देने गए थे खुद आलूदा हो गए। दावत किस जवान की दावत मुवफ़क होती है? जो यूसुफ सिफत जवान हो, जो इन आलूदगियों में जाए और फिर सरखुरू बाहर आ जाए, आलूदा ना हो उनके अंदर अजीजान, वो जवान तहरीक बेदारी का हिस्सा बन सकता है, वो हिजबुल्ला के नक्श कदम पे चढ़ सकता है। आपको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है और करेंगे, उन सब के लिए जहनी आमादगी की जरूरत है, और उस जहनी आमादगी के लिए ये इज्तमा है, ये ایک اجتماع تھا، پہلا آپ کا اجتماع، یہ ایک نمونے کے طور پر یا آغاز تھا، آپ نے علاقائی طور پر اپنے اپنے علاقے میں اپنے ساتھیوں دوستوں کو، آگاہ و بیدار جوانوں کو ملا کر اور ان کے یہی ورکشاپ کرنے ہیں، اور وہاں پر انہیں آپ نے آگاہی و بیداری دینی ہے، اور یہ شمع بیداری، یہ نور بیداری کا پورے ملک کے اندر، پوری ملت کے اندر انشاءاللہ آپ نے پھیلانا ہے. کلام اقبال گھر گھر و گاؤں گاؤں و خانہ بخانہ و ہر ذہن، ہر زن و مرد تک پہنچانا ہے، اور یہ رائے خدا آپ نے کھولنا ہے، چونکہ بند راستے ہیں پاکستان کے اندر رائے خدا کی راہ میں، رائے خدا میں دیواریں حائل ہیں، بنی ہوئی ہیں. ان دیواروں کو پھلانگنا، ان دیواروں کو عبور کرنا، ان دیواروں سے گزر کر اور خدا کی راہ کو کھولنا، چونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہو جائے. اور خدا کا وعدہ پاکستان میں ابھی تک پورا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ اس وعدے کی شرط پوری نہیں ہوئی. اللہ کا وعدہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب نصر و فتح خدا آئے گی اور رائے خدا کھل جائے گا، اس وقت لشکر لشکر لوگ دین خدا میں شامل ہو جائیں گے، اس وقت فوج فوج دین خدا میں آ جائیں گے. لیکن پہلے نصر و فتح کی ضرورت ہے. فتح بند رہوں کو کھولنے کا نام ہے، قبضہ کرنے کا نام نہیں ہے. فاتحین، سلطان محمود فاتح نہیں ہے، سلطان محمود غزنوی قابض ہے. یہ نہیں ہے رول ماڈل فاتحین کے. ہمارے سلیبس میں ان کو فاتحین، ابراہیم لودھی فاتحین میں سے ہے، تامور تیمور، لنگڑا تیمور، یہ فاتحین میں سے ہے. نہ عزیز آنمان، یہ نہیں ہے فاتح. فاتح علی ہے، فاتح باب خیبر، یعنی دروازے کھولنے والے کو فاتح کہتے ہیں. دیواریں گرانے والے کو، خدا کی راہ میں دیواریں گرانے والے کو فاتح کہتے ہیں. اور اس فتح کے بعد فاتح اسلام حسین ابن علی ہے. وہ فاتح اسلام علی ابن حسین حضرت علی اکبر ہے. علی اکبر نے وہ ساری حائل رکاوٹیں کھول دیں اور رائے خدا کھول دیا تاکہ جوان فوج فوج رائے خدا میں آ جائیں. عزیزان، وہ فاتح لشکر جب پاکستان میں پیدا ہوگا جو رائے خدا میں حائل رکاوٹوں کو کھاڑ کے پھینک دے. اور نصر خدا، میں نے مانا کیا پہلے آپ کے کارگاہی گفتگو میں، کہ نصر اس پانی کے سیلابی ریلے کو کہتے ہیں جو سیلابی حالت میں، تند و تیز حالت میں آتا ہے اور ٹھہرے ہوئے منجمد اور جوہر پانی کو اپنے ساتھ بہا کے اس کے ساتھ بھی، اس کے اندر بھی حرکت ایجاد کر دیتا ہے، اس کو نصر کہتے ہیں. اس گندے پانی میں ڈبکیاں لینے والے کو ناصر نہیں کہتے. سید الشہداء نے ناصر مانگے. ناصر یعنی وہ سیلابی ریلا تند و تیز جو آئے اور اس امت کے ٹھہرے ہوئے سمندر اور ٹھہرے ہوئے اس پانی کے اندر تلاطم ایجاد کر لے. علامہ اقبال اسی چیز کے خواہاں تھے کہ جوان کی زندگی میں تلاطم و موج پیدا ہو جائے. وہ موج کیسے پیدا ہوگی؟ وہ جوان کربلا سے پیدا ہوگی. نصر کی ضرورت ہے، وفات کی ضرورت ہے، یعنی بند دروازوں کو کھولنا اور رکی ہوئی قوم کو حرکت دینے کی ضرورت ہے. جس دن یہ دو کام ہو گئے، اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا کہ یدخلون الناس فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج فوج دین خدا میں آئیں گے. آج فوج فوج دین خدا سے باہر ہیں. آج لوگوں کو دین خدا کی طرف آپ رکھو، توجہ کریں. یہ کوئی نتیجہ نہ لے، یہ غلط ہے نتیجہ، کہ پاکستان کے اندر اسلامی جماعتیں اسلام کے نام پر ووٹ مانگتی ہیں، لوگ نہیں دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کو رد کرتے ہیں لوگ، نہ، چونکہ لوگوں کو یقین ہے کہ یہ اسلام کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ اسلام کو اوزار کے طور پر اسلام کرتے ہیں، اسلام کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. ورنہ عزیزان، پاکستانی ملت مسلمان ہے، اسلام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اسلام پر جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے اگر بیدار ہو جائے. اسی طرح حسین علیہ السلام پر جان دینے کے لیے لوگ تیار ہیں، فدا ہونے کے لیے تیار ہیں. آج بہت سارے جوان ایسے ہیں جو راہ علی اکبر پر چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کی یہ کنفیوژن دور ہو جائے، وہ اسلام پر اور حسین علیہ السلام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. عزیزان، وہ وقت انشاءاللہ قریب ہے. خدا کا وعدہ ہے کہ میں زمین کے اوپر کمزوروں کو امامت عطا کروں گا، میں زمین کے اوپر اقلیت کو غلبہ عطا کروں گا، میں زمین کے اوپر تالوتیوں کو جالوتیوں پر غلبہ عطا کروں گا، میں زمین پر ابابیلوں کو فیلوں پر اور ہاتھیوں پر غلبہ عطا کروں گا، میں زمین کے پسے ہوئے افتادگان کو مستکبرین پر غلبہ عطا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے میں مومنین کو غلبہ عطا کروں گا، خدا کا وعدہ ہے، اس وعدے کی شرط ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے مددگار بنو خدا تمہارا مددگار بنے گا، تم رائے خدا کی دیواریں جو آئل ہیں ان کو توڑو خدا تمہارے ساتھ مدد کرے گا، تمہارے لیے خدا مزید راستے کھولے گا۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ عزیزان، آج ملک کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے اوپر کنفیوژن پھیلانے سے بہتر کہ بیداری پھیلائی جائے، ہوشیاری کا پیغام دیا جائے، آگاہی کا پیغام دیا جائے اور اتحاد کا پیغام دیا جائے۔ آپس میں ملت متحد ہو، شعور کے ذریعے متحد ہوگی، بغیر شعور کے سوئی ہوئی ملت اگر متحد بھی ہو گئی سامری کے گھر جا کر متحد ہو جائے گی، بچھڑے کے گھر جا کر متحد ہو جائے گی، کسی اقتدار کی کرسی پہ جا کر متحد ہو جائے گی، اور یہ اتحاد تفرقے سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ حبل اللہ کے گھر جمع ہونا، اس کے لیے بیداری وہ اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے، اور بیداری کے لیے تحریک و نہضت کی ضرورت ہے۔ نہضت ایک ایسے سیلابی ریلے کا نام ہے جو امت کا جمود توڑ دے، فکری جمود، عملی جمود، اور جو امت کے اندر اتحاد پیدا کر دے، جوانوں کے اندر ولولہ و جوش پیدا کر دے، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی سرزمین پاکستان کے اندر، خداوند تبارک و تعالی ملت پاکستان، مملکت پاکستان اور اس سرزمین کے اوپر رہنے والے مسلمان، شیعہ و سنی، خدا ان سب کو بیداری و شعور عطا فرمائے، اور پروردگار اس بیداری و شعور کے نتیجے میں ان کے اندر وحدت و اتحاد قائم فرمائے، اور پروردگار اس سرزمین کو ظالموں سے، طاغوتوں سے پاک فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی اس سرزمین پر نظام الہی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ان جوانوں کو تمام آفات و تمام بلیات اور تمام فساد سے نجات عطا فرمائے، ان جوانوں کے اندر پروردگار غیرت و شجاعت و جرت عطا فرمائے، اور ان جوانوں کو خداوند تبارک و تعالی ہر گزند و ہر خطر سے خدا محفوظ فرمائے، اور ان کو خداوند تبارک و تعالی دین خدا میں نصرت دین و فتح دین و فتح راہ خدا کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان جوانوں کی بیداری کے لیے، ملت کی ہوشیاری کے لیے، دشمنان دین کی نابودی کے لیے، اور پاکستان کی سرزمین پر پرچم دین و اسلام کی سربلندی کے لیے، اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، تین دفعہ بلند آواز سے بسیجی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔